السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 مارچ 2018. اس وقت ہم لوگ بغداد معلہ میں ہیں اور حضور اشرف الفقہا کے خطاب نایاب سے ہمارا محسوس ہوں گے جسے آپ سماعت فرمائیں گے. ابھی ہمارا آپ عزیزم محمد حسنین رضی اللہ وسلم سے منقبت غوث آدم کے اشعار سن رہے تھے. اب آئیے بغیر کسی تاخیر حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کے بیان نایاب سے ہمارا آپ محظوظ ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، مسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستو اور حاضرین مجلس، ہم سب کو معلوم ہے کہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اور ان کی برکتیں زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. ان کی برکتوں سے بارش ہوتی ہے، ان کے وجود سے کھیتیاں پکتی ہیں، ان کی برکتوں سے امن و امان قائم ہوتا ہے. نظام عالم میں اولیاء کرام کی برکتوں کو بہت بڑا حصہ کام کر رہا ہے، اسی لیے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنود الرحمان فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالی کے یہ فوجی ہیں، جس طرح ایک فوج ملک کے نظام کو سنبھالتا ہے، اللہ تعالی نے ان اولیاء کرام کو اپنی مملکت الہیہ کے انتظام کو تقسیم کر دیا ہے اور وہ شب و روز اپنی ڈیوٹی بجاتے ہیں. اسی طرح فرشتوں کا معاملہ ہے, انہیں مدبرات الامر قرآن فرماتا ہے کہ عالم کے اندر وہ تدبیر کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے بچے دانی میں بچوں کی شکل اور صورت بناتے ہیں, کھیتیوں میں اناج کے اندر بیج اور رس پیدا کرتے ہیں. عالم کی تدبیر اللہ تعالی خود براہ راست کر سکتا تھا, لیکن نظام قدرت یہ ہے کہ فرشتوں کے حوالے, بزرگوں کے حوالے نظام مملکت اس نے کر دیا ہے اور انبیاء کرام کو ان سب پر سربراہ مقرر فرما دیا. کل اطلاع کے مطابق آپ کاظمیہ تشریف لے جائیں گے, تشریف نہیں بلکہ حاضری دیں گے. میں نے تشریف کا لفظ بلا وجہ کہہ دیا, بزرگوں کے ہاں تشریف لے جانا نہیں کہتے ہیں, حاضری. وہاں آپ حاضر ہوں گے اور وہاں ایک عظیم المرتبت اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا سلسلہ نسب یہ ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسین, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے امام محمد باقر, اور حضرت امام محمد باقر کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیے حضرت علی, امام حسین, زین العابدین, امام باقر, امام جعفر اور امام موسیٰ کاظم, یہ چھٹی پشت میں حضرت علی کے آتے ہیں. بڑے شان اور علم و فضل کے بزرگ تھے. ان کی والدہ کا نام بریرہ تھا. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ تو سانولا تھا, لیکن تاریخ بتاتی ہے اتنے خوبصورت لگتے تھے اور چہرے میں اتنا نور اور اتنی کشش تھی کہ جو دیکھتا تھا دیکھتے رہ جاتا تھا. اور علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے کے محدثین مفسرین ان کے شاگردوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا فخر سمجھتے ہیں. ان کی درسگاہ علم و فضل بڑی وسیع تھی. ان تمام کی تفصیلات اس وقت نہیں بیان کی جا سکتی ہے. روضۃ الریاحین میں ایک عبارت ہے, ایک واقعہ ہے. حضرت سیدنا امام شفیق بلخی, جو بہت عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں بلخ کے رہنے والے, وہ یہاں عراق میں رہتے تھے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا ارادہ حج بیت اللہ کا ہوا اور حج کی تیاریاں کر کے میں حج کے لیے نکلا, تو مکہ معظمہ جانے کا راستہ قادسیہ سے ہو کر کے گزرتا تھا. قادسیہ جو آج آپ نے ایوان کسریٰ دیکھا, اس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر قادسیہ ایک بستی ہے, اور وہاں جنگ قادسیہ ایک تاریخی جنگ بھی ہوئی ہے. اسی راستے سے لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب میں قادسیہ پہنچا تو مکے کے راستے پر ایک شخص کو میں نے دیکھا جو بالکل سادے لباس میں ملبوس ہے, اور راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی صوفی صاحب ہیں اور راستے کے کنارے اس لیے بیٹھے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں سے کچھ مدد حاصل کریں۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں، جیسے میرے دل میں یہ خیال آیا، اس بیٹھنے والے شخص نے سر اٹھایا اور کہا کہ آیت کریمہ ہے، اس تنب الظن ان بعض الظن اسم۔ فوراً اس آیت کو انہوں نے تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والو، کسی کے خلاف بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی گناہ کا سبب ہے۔ یہ فوراً سمجھ گئے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ کوئی صوفی بنا ہوا بیٹھا ہے اور یہ لوگوں سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا جواب فوراً انہوں نے دیا۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں، میں تو چونک گیا، یہ تو ضمائر اور دل کے خیالات سے بھی آپ واقف ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ بزرگ تیزی کے ساتھ اٹھے اور چلنے لگے، اتنی تیزی کے ساتھ۔ شفیق بلخی کہتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا اور میں نے سوچا کہ اب جا کر کے میں نے اس بدگمانی کی معافی مانگنی ہے۔ وہ دور جا کر کے وہ مجھے ملے اور نماز پڑھنے میں میں نے ان کو مصروف دیکھا۔ میں کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیریں تو میں ان سے معافی مانگوں۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو انہوں نے آیت کریمہ فرمائی، انی لغفار، من تابا و آمنا و عمل صالحا۔ اللہ تعالی فرماتا، اے لوگو، میں تمہیں بخشنے والا ہوں۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سچا ایمان رکھے اور نیک عمل کرے۔ تو میں سمجھ گیا کہ میں نے جو ارادہ کیا ہے معافی کا، اس آیت کریمہ کے ذریعے انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اور ان کی عقیدت میرے دل میں بڑھی، حالانکہ یہ پائے کے بزرگ یہ بھی تھے، عقیدت بڑھی اور میں نے چاہا کہ ان سے میں ملاقات کروں۔ وہ اچانک غائب ہو گئے، اور جب غائب ہو گئے میں اور پریشان ہوا۔ میں نے جا کر کے جب وہاں حج بیت اللہ سے فارغ ہو اور حج بیت اللہ کے ارکان ادا کرنے کے لیے منا پہنچا تو دیکھا ایک کنویں پر وہی بزرگ بیٹھے ہوئے۔ میں جب ان کے قریب پہنچا تو یہ دعا کر رہے تھے، مولا میرے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے اور مجھے وضو کی حاجت ہے، مولا انتظام فرما دے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ یہ دعا کی تو میں نے دیکھا کنویں کا پورا پانی اوپر آ گیا۔ حضرت نے اس سے وضو کیا اور پھر کنویں کا پانی پیچھے چلا گیا۔ ایک ان کے پاس برتن تھا لوٹے جیسا، پانی بھر کر کے وضو کے بعد انہوں نے پانی بھر لیا اور وہاں زمین پر جو ریت تھی اس کو ہاتھ سے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس لوٹے میں ڈال دیا۔ لوٹے میں ڈالنے کے بعد اس کو خوب ہلایا جس میں ریت ڈالی تھی اور اس کے بعد اسے پینے لگا۔ یہ وہ غریب آدمی ہے، ریت پی رہے، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور فضل الہی سے جو کچھ آپ کو انعام ملا ہے کچھ حصہ مجھے بھی عنایت کرنا۔ جب یہ کہا تو انہوں نے وہ بچا ہوا تھوڑا سا اس میں جو تھا کہا لو پی لو۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں، بخدا جب میں نے اسے پینا شروع کیا تو اتنا لذیذ مشروب مجھے آج تک اس کی لذت محسوس ہو رہی ہے، میں نے کبھی
نہیں۔
ریت اور پانی ملا کر کے پھر کہنے لگے، میں ملنا چاہا تو دیکھا تو وہاں سے غائب ہو گئے، پھر وہ مجھے نہیں ملے۔ وہاں سے فراغت کے بعد میں حرم شریف میں آیا اور آدھی رات تھی تو دیکھا کہ یہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان کے پاس بیٹھ گئے, میں ان کے ساتھ میں نے بھی نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور جس طرف گزر رہے ہیں پبلک کا ہجوم, کوئی دست بوسی کر رہا ہے, کوئی قدم بوسی کر رہا ہے, مجھے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, ان کا حال تو عجیب و غریب ہے. لوگوں نے کہا یہ حضرت امام موسیٰ قاسم, یہ حضرت امام موسیٰ قاسم. اور پھر میں نے ان کو سلام کیا. اب جب حالات معلوم ہو گئے پھر میں نے حضرت کے پاس رہ کر کے کچھ فیض حاصل کیا. ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کل حاضر ہوں گے. بڑے پائے کے بزرگ, پہلے بیت کے چشم و چراغ, اور ان کے صاحبزادے جو تھے وہ 25 لڑکے ان کے ہوئے اور 23 بیٹیاں ہوئیں, کثیر اولاد تھے اور مالدار بھی بہت تھے. سب کو اچھی طرح انہوں نے پالا, تعلیم دی. ایک روایت میں تو ہے کہ 21 بچے ان کے تھے, 21 اولاد لڑکے. بہرحال جو بھی ہو, ان کو امام موسیٰ سخی بھی کہتے ہیں. جب مدینے میں انہوں نے قیام فرمایا تو جتنے دن مدینے میں تھے, یہ حالت تھی کہ مدینے کے جتنے غریب تھے سب کے گھر ہفتے بھر کا اناج بھیجوا دیا تھا, اور کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ اناج کہاں سے آتا. اتنا پوشیدہ رکھتے تھے, غربا اور مساکین پر بے شمار خرچ کرتے تھے. اور وہیں پر حضرت امام موسیٰ قاسم کے مزار شریف میں آپ کو ایک اور مزار ہے, یاد ہے آپ, ایک اور مزار شریف ہے
امام ابو یوسف.
یہ ہے امام جواد, یہ حضرت موسیٰ قاسم کے پوتے. ان کا زمانہ مامون الرشید کا تھا. امام جواد نام ان کا محمد ہے, اور جواد اس لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ سخی تھے. باپ کی طرح یہ بھی سخی تھے. ان کو جواد سخی کے نام سے مشہور کر دیا گیا. اصل میں ان کا نام محمد ہے, اور ان کا ایک تخلص تقی اور نقی بھی ہے. امام تقی امام نقی وہاں لکھا ہوگا, آپ دیکھ لیں گے. وہ ان کا نام, یہ حضرت موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں, اور بہت بچپن سے روشن ضمیر. تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ امام محمد یعنی امام جواد یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور مامون الرشید کروفر کا بادشاہ, اس کو شکار کا بڑا شوق تھا. یہ جو باز آتے ہیں نا, جس کو انگریزی میں ایگل کہتے ہیں, شکار کے لیے اس زمانے کے نواب امیر اور بادشاہ پالا کرتے تھے, اور انہیں شوق تھا باز کے ذریعے چڑیوں کا پرندوں کا شکار کرنا. مامون رشید کے پاس 5 باز تھے, اور بڑے قیمتی تھے. ان کے ذریعے کبھی کبھی وہ شکار کے لیے جنگل میں نکلتا تھا. مامون رشید اپنے سواری پر لاؤ لشکر کے ساتھ بازوں کو لے کر جنگل شکار کرنے جا رہا تھا, اور راستے میں سب بچے کھیل رہے تھے. اسی راستے سے مامون رشید کی جب سواری گزری تو بچوں نے دیکھا سب بھاگ کر کے گھروں میں چھپ گئے, سوائے حضرت امام جواد یہ کھڑے رہے. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچہ کون ہے, اتنا لیڈر. مجھے دیکھ کر بڑے بڑے لوگ ہٹ جاتے ہیں راستے سے, لیکن یہ اپنی جگہ کھڑا ہے. بادشاہ نے اپنی سواری روک دی اور پوچھا کہ بچے, تم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, تمہارے سب ساتھی بھاگ گئے, تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین راستہ چوڑا ہے، اکیلے میرے ہٹنے سے راستہ کشادہ تو ہو گیا، ہوگا نہیں، آپ کی سواری کے لیے راستہ ہے، تشریف لے جائیے. ہاں راستہ تنگ ہوتا تو میں ایک مسلمان کے لیے راستہ چھوڑ دیتا. یہ جواب سن کر مامون کو تعجب ہوا. پھر انہوں نے کہا میں راستے سے کیوں ہٹوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ میں آپ کو دیکھ کر کے بھاگ جاؤں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور میں راستے سے کیوں ہٹوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ انصاف پسند ہیں، مجرم کو بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتے. ان وجہ بیان کی، اس عالمانہ جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا بیٹھے نہیں. بادشاہ چلا گیا اور جب ادھر سے شکار کر کے آ رہا تھا تو اتفاق سے پھر وہیں پر بچے کھیل رہے تھے، آپ بھی تھے، سب بھاگ گئے یا کھڑے تھے. پھر مامون رشید کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اے محمد نے نام پوچھ لیا تھا، اے محمد تم کھڑے ہو؟ تو کہا اس لیے کھڑا ہوں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے دریا میں مچھلیاں پیدا کی اور خلیفہ کے باز نے اس مچھلی کو کا شکار کیا اور خلیفہ کے پاس لا کے دے دیا، جبکہ خلیفہ نے پرندے پر اسے چھوڑا تھا، پرندہ بھاگ گیا مچھلی پکڑ کے لایا اور یہی ہوا تھا. وہاں پر یہ جو ہوا تھا اس نے یہاں پر بیان کر دیا، اتنا سا چھوٹا سا بچہ. ایسی روشن گمبھیری امام جمعات کو اللہ نے عطا فرمایا، بہت متاثر ہوا اور سپاہیوں سے کہا کہ اس کو میرے ساتھ لے کے چلو. گھر والوں سے اجازت لے کر کے حضرت امام جمعات کو خلیفہ مامون رشید اپنے پاس لے گیا اور وہیں تعلیم و تربیت یہ وہ سب کیا. اور پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیٹی سے ان کا نکاح، خاندان غریبوں کا ہے لیکن سادات کا ہے، غریب ہے لیکن اہل علم ہے. بادشاہ متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی شہزادی سے نکاح کروں. تو جو تھے یہ بنی عباس کے تھے، وہ بنی امیہ کے تھے، بنی عباس کا خلیفہ تھا، یہ بنی ہاشم کے تھے اور دونوں میں بنتی نہیں تھی. تو جو وزیر تھے دربار کے لوگوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں مامون رشید ان کو اپنا خلیفہ بنا دے گا تو حکومت بنی ہاشم کے بنی فاطمہ کے پاس چلی جائے گی اور بنی عباس کی نکل جائے گی. تو لوگوں نے اس کی درپردہ مخالفت شروع کی کہ ایک غریب خاندان کے اور بنی فاطمہ کے بچے کو یہ اپنی بیٹی دے کر بنی عباس پر ان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ حسد بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. علم و فضل کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں، آج اپنے دنیاوی وقار کو بچانا چاہتے ہیں. بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی کہ لوگ میرے خلاف ریشہ دوانی کر رہے ہیں، تو بادشاہ نے حضرت امام جواد کے علم و فضل کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دن اعلان کیا کہ بڑے بڑے علماء اس نوجوان سے بحث مباحثہ کر لے، اگر یہ ہار جائے گا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں. علماء خوش ہو گئے، سب آئے. اس میں بہت بڑے عالم تھے امام اقسم، ان کو یحییٰ بن افسم ان کا نام تھا. یحییٰ بہت بڑے محدث عالم اور حدیث کے نقاد ہیں. حضرت امام یحییٰ بن افسم کو تمام علماء نے اپنا نمائندہ بنایا کہ اس نوجوان سے آپ گفتگو کریں. شاہی دربار میں ایک طرف حضرت امام جواد اور طرف علماء کی بھیڑ. یحییٰ بن افسم نے بہت سے سوالات علمی کیے، امام جواد نے سب کا فر 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 جواب دیا، سب علماء دنگ رہ گئے. اس کے بعد مامون رشید کہتا ہے شاہزادے تم نے تو ان کے سوالات کے جواب دے دیے، اب تم ایک سوال کرو کہ تمہارے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں. تو بادشاہ کے حکم پا کر کے آپ نے احیاء بن اقسم سے ارشاد فرمایا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے، ایک شخص نے صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت اس کے لیے حرام تھی، اب جب ظہر کا وقت آیا تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر عصر کا وقت آیا تو عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، پھر مغرب کا وقت آیا تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، پھر عشاء کا وقت آیا تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، اور پھر آدھی رات ہوئی تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، اور پھر فجر کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی۔
اللہ اکبر،
یہ مسئلے کی کون سی فقہی صورت ہے؟ آپ اس کا جواب دیں۔ یحیٰ بن اقسم اور سارے علماء سر جھکا دیا، جواب نہیں دیا، بار بار مامون رہے، کہا کہ اس کا جواب دیجئے، کہا ہم کو اس مسئلے کی خبر نہیں۔
اللہ،
پھر مامون نے کہا شاہزادے اب آپ بتائیے اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک عورت ہے، وہ کنیز ہے، اس زمانے میں غلام اور کنیز کا رواج تھا، عورتوں کو بھی خریدا جاتا تھا اور مردوں کو بھی خریدا جاتا تھا۔ فرمایا ایک کنیز ہے کسی اور کی، اور ایک شخص جو اجنبی ہے، اس نے اسے دیکھا، اس کو دیکھنا حرام تھا، پھر ظہر کے بعد اس نے اس کنیز کو خرید لیا، اب جب کنیز کو خرید لیا تو اب دیکھنا اس کے ساتھ رہنا حلال ہو گیا، پھر عصر کے بعد اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، اب پھر اس کے بعد اس کو دیکھنا حرام ہو گیا، اب اس کے بعد مغرب کے بعد اس کنیز کو اس نے نکاح کر لیا، اب اس کو دیکھنا اس کے لیے حلال ہو گیا، پھر عشاء کے بعد اس نے زہار کیا، زہار کا مطلب ہے کہ بیوی کو کہہ دیا جائے کہ تو میری ماں جیسے، تو عورت حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ اس کا کفارہ نہ ادا کرے، عشاء کے بعد اس نے زہار کیا، بیوی حرام ہو گئی، اس نے پھر
آدھی رات کو
کفارہ ادا کر دیا، پھر وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، اور فجر میں پھر اس نے اس کو طلاق دے دی، پھر اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ صورت چلی آ رہی ہے، تب علماء نے کہا کہ واقعی ان کے مقابلے میں کوئی عالم نہیں۔
اللہ اکبر،
یہ امام جواد کے مزار پر آپ جائیں گے، زبردست روشن ضمیر بھی تھے، حاضر جواب بھی تھے، امامت کا حق انہیں حاصل تھا، تو یہ آپ سب کی مشترکہ ہوگی۔ پھر ام الفضل اس کی سب سے لاڈلی شہزادی تھی، اس کا نکاح حضرت امام جواد سے اس نے کر دیا، اور پھر امام جواد کو چونکہ مدینے میں ان کا پورا خاندان رہتا تھا، دولہا دلہن کو پورے جہیز کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا تھا، پھر کچھ دن مدینہ منورہ رہ کر کے پھر آپ یہاں واپس آئے، اور یہیں پر آپ کا مزار ہوا۔ تو یہ ہے، دو مزارات ایک ساتھ ہیں، وہاں آپ یہ سب سننے کے بعد اس حیثیت سے آپ وہاں حاضری دیجیے کہ ہم کتنی عظمت والی پھر وہاں سے آپ جب نکلیں گے تو رائٹ سائڈ، ادھر سے نکل کر کے رائٹ سائڈ میں ایک طرف سے آپ جائیں گے، کسی سے کوئی مولانا تو رہیں گے، میں اگر نہ جاؤں تو مولانا تو ہیں خلیفہ صاحب، حضرت سیدنا امام یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک ہے، ایک کمرہ ہے اس کے اندر، ابھی اس کو بہت اچھا بنا بھی دیا گیا ہے، یہ امام ابو یوسف ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے سب سے چہیتے شاگردوں میں سے. اسی لیے فقہ کی کتاب میں جہاں شیخین کا لفظ آتا ہے, شیخ کے معنی بزرگ, تو شیخین کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد امام اعظم اور امام ابو یوسف, اور صاحبین کا جب لفظ آئے گا تو وہاں امام محمد اور امام ابو یوسف مراد ہوں گے. خیریت کتنی گفتگو. حضرت امام ابو یوسف کو اعلی حضرت لکھتے ہیں قاضی الشرق والغرب. اتنا بڑا قاضی القضات جب سے تاریخ ہے کوئی نہیں ہوا. اسلامی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی, سب کے قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی ایسے باوقار اور باوجاہت کے مستحد مطلق تھے, باوجود اس کے امام اعظم کی تکلیف کیا
کرتے.
ان کا یہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے والد بہت ہی غریب تھے, واقعہ پاپا ہوتا تھا, لیکن امام ابو یوسف کو پڑھنے کا شوق تھا. تو آتے جاتے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ ہمیں کبھی بیٹھتے تھے, علمی شوق بڑھتا جاتا تھا. اور چند دنوں میں امام اعظم کی نظر ان پر جم گئی کہ یہ بچہ بہت ہونہار ہے, خاص طور سے اپنے قریب درسگاہ میں ان کو بلاتے تھے. جب ان کے والد کو معلوم ہوا کہ یہ جا کر کے ابو حنیفہ کیا پڑھتا ہے, یہ تو مولانا بن جائے گا, گھر کی کمائی, گھر کا خرچ, یہی ایک بیٹا ہے, کیسے چلے گا. ایک دن غصے میں آئے, دیکھا تو واقعی وہاں وہ پڑھ رہے تھے, ہاتھ پکڑا بولے اٹھ, اور زبردستی کھینچ کر کے نکال کے لے گئے. ناراض ہوئے, گھر میں یہ حالت ہے, فاقے پر فاقہ ہو رہا اور تو پڑھنے بیٹھ گیا, میں تم دونوں مل کے کام کریں گے, لوگوں کا پیٹ پالے گا, خبردار اب وہاں جانا ابو حنیفہ کے یہاں جائے گا بگڑ جائے گا. آج کل کے لوگوں کا جو مزاج ہے, مولانا بنے گا تو بگڑ جائے گا, ہوتا ہے کہ ایسے ان کے والد نے ڈھانکا پھٹکا, ڈر کے مارے والد کے انہوں نے لگ بھگ ایک ہفتہ درسگاہ میں نہیں گئے. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی, اتنا اچھا بچہ اور غائب کیوں ہو گیا, کیوں نہیں آ رہا ہے. اب جب آپ نے بچوں سے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ یوسف کیوں نہیں آ رہا, تو لوگوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کا ذرا مزاج دیکھو, مالدار بھی تھے, ان کے والد کے پاس تھے, بولے گھر کے خرچ کا پورا ذمہ میں لوں,
سبحان اللہ,
تم اس کو پڑھاؤ. جب گھر کے خرچ کا انتظام ہو گیا اور ان کے والد کو سمجھایا, پھر امام اعظم کی درسگاہ میں یہ آنے لگے. اب اس کا ایک طویل واقعہ, اللہ تعالی نے اس غریب گھر کے بچے کو دنیا کا قاضی القضات بنا دیا, اور والد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ غصہ ضرور ہوئے, لیکن امام اعظم نے جب سمجھایا کہ تمہارا بچہ ایسا ہے, تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا اور اپنے بچے کو امام اعظم کے حوالے کر دیا. اس میں مالداروں کو بھی نصیحت ہے اور آل و اولاد سے محبت رکھنے والوں کو بھی نصیحت ہے. علم دین وہ عظیم دولت ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالی ان کے علمی فیضان کو سارے لوگوں کو عطا فرمائے. آج سے 6-7 سال پہلے ہم لوگ آئے تھے, مولانا بھی ساتھ میں تھے. پہلے امام ابو یوسف کا مزار پاک بالکل خستہ حالت میں تھا. ہم اس وقت آئے تھے 6-7 سال پہلے, تو مزار مبارک کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی اور اس کا دروازہ بند رہتا تھا, اندر جانے کی اجازت نہیں. میں تھا, اس پوربندر کے لوگ حاجی علی محمد مرحوم وغیرہ مولانا تھے, ہم لوگ دور کھڑے ہو کر کے وہاں گئے تو دروازہ بند تھا. کسی نے کہا کہ وہ اندر اجازت نہیں جانے کی, وہ ماربل کی کٹائی ہو رہی تھی. ہم لوگ دور آ کر کے کھڑے تھے اور آپس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے. ہم لوگ اتنی دور سے آئے ہیں, اتنے بڑے امام کے مزار کے اندر جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ہم اپنی محرومی پر تذکرہ کر رہے تھے. اللہ بہتر جانتا ہے, تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور دور سے ہم کو آواز دے کر کے اشارہ کر دیا. ہم لوگ بھاگتے بھاگتے گئے, پتھر کٹے ہیں سب, وہ کچرا اچرا پڑا ہوا ہے ماربل وغیرہ کا, لیکن ہم کو اندر جانے کی اجازت دی. ہم جا کر کے اطمینان سے مزار پاک پر فاتحہ پڑھی. میں مجھے یہ بتانا ہے کہ ان اولیاء کرام کا روحانی تصرف کیسے ہوتا. ہم کافی دور کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں, آخر امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے دل میں, دروازہ کھولنے والے کے دل میں تو ضرور ڈالا ہوگا کہ مہمان ہیں انہیں بلاؤ. ہمیں بلایا گیا, ہم اپنی محرومی کی شکایت کر رہے تھے لیکن ہم محروم نہیں, صاف کام واپس. یہ تو کرامت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی آپ وہاں حاضری دیں گے. یہ تین بڑی بڑے مزارات پاک ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور وہاں اگر میں نہیں آیا تو اتنی گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.